مجھے پسند آتے ہیں تو پھر میں سائٹ پر آتا ہوں، اس کا لنک میں نکالتا ہوں اور پھر دیگر دوستوں کو جو ہے نا وہ پروگرام
بہت اچھا کرتے ہیں، بہت مہربانی
تو وہ جو ہے بھیجتا ہوں. تو مجھے یہ بھی اس وقت جو ہے نا وہ بات ان کی یاد آ گئی کہ کچھ سامے ایک ہندوستان سے یوسف علی صاحب ہیں بمبئی سے، وہ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے اتنے اچھے آپ کے پروگرام لگتے ہیں کہ میں یہ دیگر گروپس میں بھی جو ہیں بھیجوں، اور جب اس کی پذیرائی ملتی ہے تو میرا حوصلہ جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ بڑھتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے جب جو ہے کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا کام آپ نے یہ کیا ہے. بہرحال ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہماری کوشش و تمنا یہی ہے کہ سامعین دوست جو ہے وہ ہمارے پروگراموں سے استفادہ کریں اور ہمارے پروگراموں کو جو ہے وہ عام کریں.
جی اور نیکی کو پھیلاتے رہیں.
جی ہاں بالکل، نیکی کو جو ہے وہ پھیلاتے رہیں. بہرحال یہ ذکر امام عالی مقام ہے ہی ایسا کہ اس کی جتنی جو ہے وہ زیادہ تشہیر کی جائے، اس کا پرچار کیا جائے وہ مثلاً بہتر ہے، اور اس سے کچھ نہ کچھ درس جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ملتا ہے. اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سب کے ہیں، جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں یا اس پروگرام میں وہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین.
میں آپ کی اجازت سے اس کو پڑھوں، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین،
ماشاءاللہ
چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جوش ملی آبادی نے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ہی کے شہر کے ہیں، اسلام آباد پنڈی کے ہی رہنے والے تھے میرے خیال سے یہ. اور جو ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جناب جوش ملی آبادی کے اشعار میں کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا.
جی
اور یہ جب ان کے اشعار کوئی پڑھتا ہے تو اسی وقت ہی اس کیفیت کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے.
بالکل.
اور اتنے انقلابی اشعار ان کے ہیں. بہرحال بہت شکریہ جناب حیدر علی اون صاحب آپ کا کہ آپ نے میڈیا کا بھی ذکر کیا، ریڈیو تہران کے پروگراموں کا بھی ذکر کیا. امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے کثیر الاشاعت اخبار روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیوں سے. ہیپاٹائٹس کے خلاف فوری کام کرنا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف. جرمنی میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے کے ملزمان کی پاکستان حوالگی فیک نیوز قرار. پنجاب میں خوشحالی سروے کا آغاز. شہباز شریف بتائیں کوئی شخص کم سے کم اجرت 37,000 میں اپنا گھر کیسے چلائے، حافظ نعیم. اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کے علاقے میں راکٹ حملہ، 10 اسرائیلی ہلاک. عوام تڑپ رہے ہیں، ارکان اسمبلی نے اپنے الاؤنس میں اضافہ کر دیا، سراج الحق. 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری، کے پی حکومت کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع. اور پیرس اولمپکس میں میڈلز کے حصول کی جنگ، چین پہلے نمبر پر. اور سامعین اب روزنامہ جنگ میں آج شائع ہونے والے ایک مضمون پر نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے آئی پی پی سے نئے معاہدوں کی ضرورت. مضمون نگار ہیں خلیل احمد نینی تال والا. مضمون نگار لکھتے ہیں کہ قارئین آئی ایم ایف پروگرام کے تحت بجلی کی قیمتوں میں طوفانی اضافے کے بعد صنعتوں سے لے کر گھریلو صارفین تک بجلی کا استعمال ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں بجلی کی قلت پر قابو پانے کی خاطر شارٹ کٹ اختیار کرنے کے شوق میں قوم کے گلے میں بجلی کا پھندا ایسا فٹ کیا گیا ہے کہ اب نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والا معاملہ ہو چکا ہے۔ گھریلو صارفین اپنی کل آمدنی سے بھی زیادہ بل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اور انڈسٹری اس قیمت پر بجلی خرید کر مارکیٹ میں مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی کے آغاز سے لمحے موجود تک ہر حکومت نے اس افریت کو پالنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ابتدائی معاہدوں میں ایک مدت مقرر تھی جس کے بعد نرخ کم ہونے لگے، نرخ کم ہونے تھے، لیکن بعد کی حکومتوں نے، جن میں مشرف حکومت سر فہرست رہی، مدت مکمل ہونے کے بعد بھی انہیں کھلی چھٹی دیے رکھی۔ نواز لیگ کی حکومت نے معاہدوں کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف 35,000 ارب کی ناجائز وصولیوں کا کیس بنایا تو متعلقہ وزیر کی چھٹی ہو گئی۔ پی ٹی آئی حکومت میں وزیر اعظم نے اسی 35,000 ارب روپے کا معاملہ اٹھایا، مگر ہر سیاسی جماعت میں موجود آئی پی پیز مافیا نے حکومت کو ایسا چکر دیا کہ نہ صرف 35,000 ارب کی اضافی ادائیگیوں کا معاملہ صرف نظر ہو گیا، بلکہ معاہدے میں تبدیلی کر کے ٹیرف میں کمی کی شق ہی غائب کر دی گئی۔ آئی پی پیز قوم کو 3 طرح سے لوٹ رہی ہیں۔ اول، ابتدائی معاہدوں میں شامل کیپیسٹی پیمنٹ کی شق کا فائدہ اٹھا کر بند پاور پلانٹس بھی سینکڑوں ارب لوٹ رہے ہیں۔ دوسرا، بار بار بجلی کے نرخ بڑھا کر۔ تیسرا، نقصان یہ ہے کہ پاکستان میں لگے ہوئے قریباً تمام پاور پلانٹس 50 کی دہائی کے ہیں جو اپنی طبی مدت پوری کر چکے ہیں، اور اس وقت بے پناہ فیول خرچ کر کے معمولی پیداوار دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قوم فی یونٹ 24 روپے اضافی دینے پر مجبور ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ وزیر توانائی کا موقف غلط ہے کہ ہم معاہدوں کی پابندی پر مجبور ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون یک طرفہ لوٹ مار کی اجازت نہیں دیتا۔ معاہدوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن ڈکیتی اور لوٹ مار کی نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ قوم کو اس لوٹ مار سے نجات دلائے۔ آئی ایم ایف تک یہ کہہ چکا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ختم ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہی نہیں، تمام پرانے تھرمل یونٹ بند کیے جائیں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کا اشارہ دے دیا ہے۔ اویس لغاری کا کہنا تھا کہ موجودہ آئی پی پیز کے کنٹریکٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، جو ہمارے فائدے میں نہیں ہوں گے انہیں خیر بات کہہ دیں گے تاکہ عوام پر سے بوجھ ختم ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے معاہدوں پر یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ حکومت پاکستان نے آئی پی پیز کو گارنٹیز دے رکھی ہیں۔ ہم ایسی قوم ہیں جو عالمی معاہدوں کی پاسداری کرتی ہے۔ دوسری جانب، سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر نئی نجکاری سے پہلے آئی پی پیز معاہدوں کے حوالے سے قوم کو مطمئن کریں۔ پچھلے 2 سال میں 23,400 میگا واٹ پر مبنی آئی پی پیز کی پیداوار میں سے 50% سے بھی کم استعمال ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ 5,000 میگا واٹ کے درآمدی کوئلے پر مبنی آئی پی پیز پاور پلانٹس نے گزشتہ 2 سال میں 25% سے بھی کم صلاحیت کا استعمال کیا۔ 25% کم کیپیسٹی پر چلنے کے باوجود فل کیپیسٹی چارجز یعنی 692 ارب روپے لے رہے ہیں۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ دوسری جانب ایشیائی ترقیاتی بینک کے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک میں پاکستان کی معاشی صورتحال کا جو منظر نامہ پیش کیا گیا ہے وہ حوصلہ افزا نہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں مالی سال کے دوران ملک میں مہنگائی 15% سے نیچے نہیں آئے گی، جبکہ معاشی شرح نمو بھی 2.8% تک محدود رہے گی۔ یہی نہیں بلکہ اگلے 10 سال تک ملکی معیشت خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں آدھی رفتار سے آگے بڑھ سکے گی اور اس دوران قرضوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی یہ رپورٹ حکومت کے لیے چشم کشا ہونی چاہیے۔ محض تخمینوں سے معاشی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ حکومت کی موجودہ پالیسیوں میں نہ تو صنعتی شعبے کا فروغ شامل ہے اور نہ ہی زرعی شعبے کا۔ بجلی کے موجودہ نرخوں کی وجہ سے صنعتی پہیہ رواں رکھنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، جبکہ توانائی کی ناقابل برداشت قیمتوں کی وجہ سے چھوٹی بڑی تمام صنعتیں بندش کا شکار ہیں۔ ملک میں صنعتی پہیہ بلا تعطل رواں رہے گا تو ہی عوام کو روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے اور قوت خرید میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی کے اثرات کم ہو سکیں گے۔ اور سامعین، یہ ہیں ہندوستانی اخبار روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ پی ایم مودی کے مجوزہ یوکرین دورے پر کانگریس کا سخت حملہ، پوچھا منی پور کب جائیں گے۔ مرکز اور ریاستوں کی کوششوں سے سن 2047 میں وکست بھارت کا خواب پورا ہوگا، مودی۔ دہلی میں آئی اے ایس کے طلبہ کی موت پر کھڑگے راہل اور پرینکا گاندھی سخت برہم، اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ جموں صوبے میں ملیٹینسی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ زبردست خوف زدہ ہیں، محبوبہ مفتی۔ اور اردو زبان کی بقا کے لیے جدید ترین ایجادات کا استعمال کرنا چاہیے، پروفیسر محمد خواجہ اکرام۔ سامعین، یہ تھیں روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ اب پیش ہیں ہندوستان کے ہی ایک دیگر اخبار روزنامہ انقلاب کے آج کے ادارے کے اہم اقتباس۔ روزنامہ انقلاب دور جدید میں تعلیم کے تقاضے کے عنوان سے اپنے ادارے میں لکھتا ہے کہ مرکزی بجٹ میں شعبہ تعلیم کے ساتھ کتنا انصاف کیا گیا ہے۔ اس کا جواب وہی ہے جو اس سوال کا ہے کہ ملا بھی تو آخر کار کتنا مل جائے گا۔ ہر سال کی یہی کیفیت ہے۔ مرکزی بجٹ میں شعبہ تعلیم کے ساتھ کتنا انصاف کیا گیا ہے، اس کا جواب وہی ہے جو اس سوال کا ہے کہ ملا بھی تو آخر کتنا مل جائے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ حکومت بجٹ میں تعلیم کو شاید یہ سوچ کر ثانوی حیثیت دیتی ہے کہ تعلیم کے بغیر بھی معیشت کو اول درجہ مل سکتا ہے۔ ترجیحات میں تعلیمی ترقی کو اہمیت نہ ملے اور معاشی ترقی ممکن ہو جائے، کوئی ایسا کر کے دکھانا چاہے تو بھی نہیں دکھا سکتا۔ جن ملکوں نے معاشی ترقی کے جدول میں دوسروں پر فوقیت حاصل کی، ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ترقیات انسانی وسائل پر خرچ کیا، جس کا تعلیم کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اخبار لکھتا ہے کہ گزشتہ ہفتے پیش کیے گئے اکنامک سروے میں کہا گیا ہے کہ ملک کے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں 30 کروڑ سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں، کم و بیش یہی کیفیت ہر سال ہوتی ہے۔ ادھر کچھ عرصے سے تعلیم کا ذوق و شوق بڑھا بھی ہے، مگر حکومت کی جانب سے اس مد میں خرچ کی جانے والی رقم اتنی نہیں بڑھی جتنا کہ طلبہ کی تعداد بڑھی یا تعلیم و روزگار کے تقاضے بدلے۔ ایسے میں حالات کیسے بدلیں گے؟ تعلیم پر خرچ کرنا ایک بات ہے اور موجودہ دور میں تعلیم کے تقاضوں کو سمجھنا دوسری بات۔ یہ دور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ طلبہ کو ابتدا سے ایسی مہارتوں سے روشناس کرایا جائے جن کے حصول کے بعد ان میں روزگار پانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے یا ان میں خود روزگار کا جذبہ فروغ پائے اور وہ اسے فائدہ مند طریقے سے جاری و ساری رکھنے کے قابل ہوں۔ کل تک طلبہ میں کمپیوٹر لٹریسی بڑھانے کی بات کی جاتی تھی، آج کے طلبہ کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ میں کافی مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں ان کی دلچسپی کو ان کی تکنیکی صلاحیتوں میں اضافے اور انہیں نکھارنے کی جانب موڑا جائے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام طلوع۔ طلوع
عزیز سامعین، پروگرام طلوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، امریکی اعلان آزادی میں زندگی، آزادی اور خوشحالی کے دعووں کے باوجود یہ حقوق تمام امریکی باشندوں کو میسر نہیں ہیں۔ حقیقت میں امریکہ کی آزادی نسلی امتیاز اور رنگ و نسل کی بالادستی کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔ عالمی رائے عامہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی انسانی حقوق کا دفاع کا دعویٰ کرنے والے ملک کے حوالے سے جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ حقیقت سے بہت مختلف ہے۔ امریکہ ان لاکھوں مقامی باشندوں اور غلاموں کے خون سے بنا ہے جو افریقہ سے امریکہ لائے گئے تھے۔ امریکہ میں سفید فام تارکین وطن کی طرف سے کیے جانے والے جرائم انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جرائم میں سے چند ایک ہیں۔ ان جرائم کی تمام جہتیں ابھی تک شائع نہیں ہوئیں اور وقتاً فوقتاً ان جرائم کی جہت کا کوئی نہ کوئی سامنے آتا رہتا ہے۔ نسل پرستی امریکی تاریخ کا سیاہ باب ہے جس کے تانے بانے سیاہ فاموں کے 250 سالہ دور غلامی سے جا ملتے ہیں۔ نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے جو آئین تیار کیا گیا اس میں انسانوں کے بنیادی حقوق، شخصی آزادی اور مساوات کو خاص مقام حاصل ہے، لیکن عمل کی کسوٹی پر ناکام رہے ہیں۔ سیاہ فام امریکیوں کی تاریخ دراصل شمالی امریکہ کی اسلامی تاریخ سے مماثلت رکھتی ہے۔ امریکہ میں افریقیوں کی آمد کا آغاز 1619 عیسوی میں ہوا، جب افریقہ کے ساحلوں سے لاکھوں کی تعداد میں افریقیوں کو پکڑ کر لایا گیا۔ بیشتر تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ سیاہ فام غلاموں کی امریکہ آمد کا سلسلہ 1555 عیسوی میں شروع ہوا، جب سیرالیون سے پکڑے ہوئے غلام امریکہ میں فروخت کیے گئے۔ افریقہ کے ساحلوں سے پکڑے جانے والے غلام غلوں کی طرز پر ہالینڈ کے بندرگاہوں پر پہنچائے جاتے، جہاں سے بحر اقیانوس کے راستے انہیں امریکہ لایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گھناؤنا کاروبار اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کہلاتا تھا۔ افریقہ سے براہ راست امریکہ آنے والا غلاموں سے بھرا ہوا پہلا جہاز 1619 عیسوی میں ورجینیا میں لنگر انداز ہوا۔ اس کے بعد سے افریقیوں کا شکار ایک قومی کھیل بن کے رہ گیا۔ غلاموں کی تجارت اور دیگر ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں مفتوحہ آبادیوں کو غلام بنانے کی کی مثالیں موجود ہیں، مگر یہاں طریقہ واردات بالکل ہی انوکھا تھا۔ جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوتے، بستیوں کو منہ اندھیرے گھیر کر عورتوں بچوں سمیت سارے لوگ ہانک کر جہاز پر لاد دیے جاتے۔ 1898 عیسوی تک 1 کروڑ افریقی غلام بنا کر امریکہ لائے گئے۔ سفر کے دوران تشدد، بیماری اور دم گھٹنے سے 20 لاکھ سے زیادہ غلام ہلاک ہوئے، جبکہ بحث و مباحثہ یا مزاحمت کرنے والے بہت سے سرکش غلاموں کو پیروں میں وزن باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ زیادہ تر غلام بحر احمر افریقہ کے مغربی اور وسطی ساحلوں سے پکڑے گئے۔ ان غلاموں کی نصف تعداد نائجیریا کے علاقے بیافرا، گبون اور سیرالیون کے باشندوں پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ سینیگال، لائبریریا، کانگو اور گھانا کے لوگ بھی پکڑے گئے۔ بحر احمر سے آنے والے قزاقوں نے سوڈانیوں اور حبشیوں کا شکار کیا۔ پکڑے جانے والے افریقی غلاموں کی ایک تہائی تعداد مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ تاہم شمالی امریکہ میں اسلام کولمبس کے آنے سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور قدیم انڈین قبائل میں بھی مسلمان موجود تھے۔ ان غلاموں کی فروخت کے لیے ورجینیا، شمالی کیرولینا، جنوبی کیرولینا اور جارجیا میں غلاموں کی منڈیاں قائم کی گئیں۔ اس وقت امریکہ بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع ان 13 کالونیوں پر مشتمل تھا جنہوں نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ 1776 عیسوی میں انہی 13 کالونیوں نے ریاستوں کی شکل اختیار کر کے امریکہ یا ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی شکل اختیار کی۔ امریکہ کے پرچم پر 13 سرخ و سفید پٹیاں انہی ابتدائی ریاستوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ 1625 عیسوی میں ان کالونیوں کی مجموعی آبادی 1980 نفوس پر مشتمل تھی، جبکہ 1660 عیسوی تک غلاموں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی، یعنی عددی اعتبار سے غلام مالکوں سے زیادہ تھے، جنہیں قابو میں رکھنے کے لیے بدترین ہتھکنڈے اور ظلم کے ضابطے وضع کیے گئے۔ سرکشی کی فوری سزا پھانسی تھی، اور یہ سزا اس شدت و کثرت سے دی جاتی تھی کہ پھندے کی تیاری کے لیے رسی کی فروخت ایک نفع بخش کاروبار بن گیا۔ جلادی کا کام مجرم کے خونی رشتے دار سے لیا جاتا، یعنی بھائی اپنے بھائی کو یا باپ اپنے بیٹے کو پھندا لگاتا۔ اس دور میں گیٹ دا روپ یعنی پھانسی کے لیے رسی لاؤ دھمکی کا استعارہ تھا، جو اب بھی یہاں ضرب المثل ہے۔ سامعین، جب ہم سیاہ فام امریکی شہریوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں امریکہ کے چپے چپے پر غلامی، علیحدگی اور نسل پرستی سے متعلق ہر طرح کے اثرات اور نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جب ہم ورثے میں ملنے والی یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان تلخ حقائق پر منظم نسل پرستی والا محاورہ سب سے موضوع ٹھہرتا ہے، جس میں سرخ لائن والے اسٹرکچرز سب سے اہم ہیں، جنہوں نے سیاہ فام کی دولت اور ان کے لیے دستیاب مواقع پر تباہ کن اثرات مرتب کیے۔ نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک ریاست ہائے متحدہ میں مقامی سرخ فام بچوں کو زبردستی بورڈنگ اسکولوں میں منتقل کرنے کے بعد انہیں اسکول کے عملے کے ذریعے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ڈیلی میل کے مطابق امریکی وفاقی حکومت نے 1819 اور 1969 کے درمیان مقامی بچوں کے لیے 500 سے زیادہ بورڈنگ اسکول قائم کیے، جو اس ملک کی مقامی کمیونٹی کو تباہ کرنے کی ایک منظم کوشش اور سازش تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ان اسکولوں نے جنسی مریضوں کے جرائم کی راہ ہموار کی۔ امریکہ میں مقامی بچوں کے بورڈنگ اسکولوں کے معاملے سے نمٹنے والے مقامی حکام میں سے ایک نے کہا، کیتھولک چرچ کے زیر انتظام مقامی بچوں کے بورڈنگ اسکول قومی جرائم کے مرکز کے طور پر جانے جاتے تھے۔ حال ہی میں ریاست ہائے متحدہ میں بورڈنگ اسکولوں میں مقامی آبادی کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ایک حیران کن سطح دریافت ہوئی ہے۔ 1819 سے 1969 تک دسیوں ہزار مقامی بچوں کو ان کے خاندانوں سے زبردستی الگ کر کے ہاسٹلوں میں بھیجا گیا۔ امریکی وفاقی حکومت نے 19ویں صدی میں مقامی سرخ پوست امریکی بچوں کے لیے بورڈ بورڈنگ اسکول قائم کیے تھے جو 150 سال تک چلتے رہے۔ اس عرصے کے دوران مقامی بچوں کو زبردستی ان کے خاندانوں سے الگ کر کے بورڈنگ اسکولوں میں منتقل کیا جاتا۔ اس شعبے میں کی گئی تحقیق کے مطابق ان اسکولوں میں بڑے پیمانے پر جسمانی، جنسی اور جذباتی استحصال کے نتیجے میں ہزاروں مقامی امریکی بچے ہلاک ہوئے۔ در حقیقت ان اسکولوں میں دو بڑے جرائم ہوئے ہیں، ایک یہ کہ سفید فام یورپی تارکین وطن نے ہزاروں سرخ فام بچوں کو اسکولوں میں لا کر ان لوگوں کی نسل کشی کی، اسی طرح ان کی شناخت کو ختم کرنے جیسے اقدامات کے لیے انہیں اسکولوں میں جمع کیا۔ اس کے علاوہ سرخ فام بچوں کا قتل عام بھی کیا گیا، جس کا مقصد امریکی سرخ فام برادریوں کو تباہ کرنا تھا۔ سب سے بڑا جرم ویٹیکن چرچ نے کیا، کیتھولک چرچ اور اس کے پادری، جنہیں بے سہارا لوگوں کے لیے احسان اور پناہ گاہ ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے انہیں عیسائی ثقافت میں پاپ کہا جاتا ہے، وہ سفید فام مجرموں، وحشیوں اور یورپی نسل پرستوں کے ساتھی بن گئے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ویٹیکن تقریباً پوری دنیا میں چرچ کے زیر انتظام اسکولوں میں پادریوں کے اخلاقی اور جنسی اسکینڈل سے نمٹ رہا ہے۔ دنیا کے عیسائیوں کے کیتھولک رہنما پاپ مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں، ویٹیکن کی سوالیہ ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ان کا ایک منصوبہ ویٹیکن کے زیر انتظام اسکولوں میں پادریوں کے بدصورت اعمال کا دفاع کرنا ہے۔ بورڈنگ اسکولوں میں ان بچوں کی درجنوں قبریں دریافت ہوئی ہیں جو جنسی زیادتیوں سمیت مختلف زیادتیوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ پوپ فرانسس نے ایک سابق بورڈنگ اسکول میں سینکڑوں بے نشان قبروں کے دریافت ہونے کے بعد کینیڈا کے مقامی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی میں کیتھولک چرچ کے کردار پر معافی مانگی۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں ان اسکولوں کے آخری سالوں میں امریکہ اور کینیڈا میں مقامی بچوں کے بورڈنگ اسکولوں میں جنسی طور پر ہراساں کرنے اور بدسلوکی کے انگنت واقعات پیش آئے۔ یعنی امریکہ اور کینیڈا کی حکومتیں جتنی زیادہ مہذب ہیں اور جتنی زیادہ انسان دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، ان میں نسل پرستی اور سفید فام بالادستی کا جذبہ اتنا ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان اسکولوں کے زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک، جس کی عمر اب 77 سال ہے، نے کہا، میں نے اپنی کہانی سنانے کے لیے 67 سال انتظار کیا۔ مجھے الاسکا میں اپنے گھر سے 700 میل دور ایک اسکول میں بھیج دیا گیا۔ مقامی امریکی بورڈنگ اسکول کے متاثرین کے وکیل نے کہا، متاثرین اب کیتھولک چرچ کے جرائم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ مختلف انکشافات سے ظاہر ہوا ہے کہ لوگوں کو اب جواب مل سکتا ہے۔ ایک سابق کیتھولک پادری نے اعتراف کیا کہ جب سے جنسی زیادتی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا تو اسے احساس ہوا کہ یہ اسکول مجرموں کا عجائب گھر ہیں۔ بورڈنگ اسکولوں کے متاثرین کے لیے کام کرنے والے اس ایکٹیویسٹ کا کہنا ہے، وہ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں لیکن کوئی ان کی بات نہیں سنتا اور نہ ہی ان پر یقین کرتا ہے۔ مقامی امریکیوں کی نسل کشی کی مختلف جہتیں ہیں۔ 1930 میں مقامی اور ہندوستانی امور کے امریکی بیورو نے مقامی صحت سروس پروگرام کے ذریعے مقامی سرخ فام امریکی خواتین کی نسل بندی شروع کی۔ یہ نسل بندی ریڈ انڈین خواتین کی صحت کے نام پر کی گئی تھی اور بعض صورتوں میں یہ نسل بندی خواتین کے علم میں بھی نہیں لائی گئی تھی۔ شماریاتی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 70 کی دہائی کے اوائل میں تولیدی عمر کی 42% سے زیادہ ریڈ انڈین خواتین کی نسل بندی کی گئی تھی۔ جنیوا کنونشن کے مطابق نسل کشی کو ایک ایسے رویے سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا مقصد کسی قومی، نسلی، علاقائی یا مذہبی گروہ کی جزوی یا مکمل تباہی ہو۔ جنیوا کنونشن میں دی گئی نسل کشی کی تعریف کے مطابق 1492 میں امریکہ کے قبضے کے بعد یورپی استعمار نے اس بر اعظم کے مقامی لوگوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ 1625 اور 1775 کے درمیان نئی 13 امریکی کالونیوں کی آبادی 2000 سے بڑھ کر 240,000 لوگوں تک پہنچ گئی، جبکہ امریکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مقامی باشندے بے گھر اور آوارہ وطن ہو گئے۔ برطانیہ سے آزادی اور 1776 میں امریکہ کے باضابطہ قیام کے بعد امیگریشن کے سیلاب نے امریکہ کا رخ کیا۔ یورپی آبادکاروں نے اپاچی، چروکی، شین، چنوک، ناواجو اور سیوکس جیسے مقامی قبائل کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور ان کی اولادوں کو ختم کر دیا گیا۔ ڈیوڈ ای اسٹینارڈ اپنی کتاب امریکن ہولوکاسٹ نئی دنیا کی فتح میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ 5 صدیوں میں دنیا کے تقریباً 100 ملین مقامی باشندوں کو یورپیوں اور ان کی اولادوں نے قتل کیا۔ امریکہ میں آزادی اور مساوات جیسے دعووں اور نعروں کے باوجود آزادی اور مساوات کے یہ حقوق تمام امریکی باشندوں کے لیے نہیں تھے۔ امریکہ کی آزادی نسلی امتیاز اور رنگ و نسل کی بالادستی کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔ سفید فام یورپی تارکین وطن کے پاس غلامی کا ایک باقاعدہ نظام تھا جسے وہ امریکہ میں اپنے ساتھ لائے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 16ویں اور 19ویں صدی کے درمیان تقریباً 35 ملین مرد، خواتین اور بچے افریقہ سے نئی دنیا میں لائے گئے۔ ٹرانس اٹلانٹک غلاموں کی تجارت کے ڈیٹا بیس کے مطابق شمالی امریکہ میں لائے جانے والوں میں سے تقریباً 12.5 ملین نے انتہائی مشکل حالات میں زرعی فارموں پر مفت کام کیا، اور آج بھی ان کے خلاف قانون، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں امریکی نظام پر منظم جبر جاری ہے۔ یورپ کے سفید فارموں کے نزدیک یہ ایک کھلی زمین تھی جس پر قبضہ جمایا جا سکتا تھا، اسے خریدا جا سکتا تھا اور اسے بیچا بھی جا سکتا تھا۔ 100 یورپی لوگوں کے آنے کے بعد سرخ فام زندگی میں پہلی مرتبہ زمین کے بارے میں ایک بالکل نئے نقطۂ نظر سے پریشان حال ہوئے، جس کا ان کے یہاں تصور تک نہیں تھا، یعنی زمین کا حق کے ملکیت۔ 1907 میں علاقے اوکلاہوما کے ریاست بننے کے بعد اس علاقے میں مقامی سرخ فاموں سے نہ صرف مزید زمین چھینی گئی بلکہ بہت سے دوسرے علاقوں کے باشندوں کو جبری ہجرت پر مجبور کر کے ریاست کے ایک چھوٹے سے رقبے میں ہانک دیا گیا۔ قصہ کوتاہ یہ ظلم و ستم کی ایک داستان ہے جو اس براعظم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کے اصلی پہلے اور مقامی باشندوں اور قبائل کو چھوٹے چھوٹے رقبوں تک محدود کر دیا گیا۔ شروع میں تو ان جگہوں میں باقاعدہ قید کر دیا جاتا تھا، آج کل بات ذرا سی مختلف ہے۔ ان جگہوں کو ریزرویشن کہا جاتا ہے، یہ نظام آج کے دن تک موجود ہے۔ سیاہ فاموں کی طرف سے اپنے شہری حقوق اور آزادی حاصل کرنے سے ایک صدی قبل انہیں امریکی فوج میں گوروں کے لیے لڑنا پڑتا۔ 1861 میں شروع ہونے والی اور 1865 تک جاری رہنے والی جنگ میں 750,000 فوجی اور ایک نامعلوم تعداد میں عام شہری مارے گئے۔ امریکہ میں نسلی امتیاز کا قانون 1960 کی دہائی تک جاری رہا، یہاں تک کہ امریکی شہری حقوق کی ایک تحریک تشکیل پائی اور مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کے ساتھ ختم ہو گئی۔ البتہ نسلی امتیاز کے قانون کو ختم کر دیا گیا۔ نسلی امتیاز کے قانون کی منسوخی کے باوجود امریکہ کے مقامی باشندوں اور سیاہ فاموں کو اب بھی امتیازی سلوک اور ناانصافی کا سامنا ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ امریکی معاشرے میں موجود خلیج اور عدم مساوات ہے۔ یہ خلیج اور عدم مساوات امریکی معاشرے میں دو قطبی بن چکی ہے۔ ٹرمپ آج کے امریکہ میں امریکہ کی سفید فام بالادستی کی تحریک کا نمائندہ ہے۔ البتہ امریکہ سے باہر نیز جنوبی امریکہ سے لے کر مشرقی اور مغربی ایشیا میں نسل کشی اور جرائم کے حوالے سے امریکہ کا ریکارڈ سیاہ اور تاریک ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔
ریڈیو تیران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے نو منتخب صدر کے عہدے صدارت کی توثیق. تقریب سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب. ملک کی توانائیوں سے استفادے اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توسیع پر توکید. غزہ پر سیونی فوج کے حملے جاری. دیر البلح میں ایک اسکول پر غاصب اسرائیل کے حملے میں دسیوں فلسطینی شہید. مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی پاکستان کا دھرنا جاری. مذاکرات کی حکومتی پیشکش قبول. اور اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خمنائی نے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی صدارت کی باضابطہ طور پر توثیق کر دی ہے. تقریب کے دوران رہبر معظم کا حکم نامہ پڑھا گیا جس میں انہوں نے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو ایران کے صدر ہونے کا باقاعدہ حکم جاری کیا. عہدے صدارت کے توثیق نامے میں کہا گیا ہے کہ صدارتی انتخابات کا فیصلہ کن امتحان سخت حالات میں عوام اور حکام کی کاوشوں اور کوششوں سے بھی پرسکون انداز میں اور متانت کے ساتھ انجام پایا اور آج عوام کی منتخب کردہ شخصیت ایک بڑی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے. اسلامی جمہوری ایران کے نئے صدر نے آئندہ حکومت کی کامیابی کو نظام کی کلی پالیسی اور ترقیاتی پروگرام کے قانون پر پابندی کو قرار دیا. ایران کے نئے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے صدارتی حکم کی توثیق کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری نظام کے ویژن میں ایران ایک ترقی یافتہ ملک ہے جو علاقائی اور اقتصادی، سائنسی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہو. اپنے اسلامی اور انقلابی تشخص کے ساتھ عالم اسلام کے لیے نمونۂ عمل اور بین الاقوامی تعلقات میں تعمیری اور مؤثر اشتراک عمل کا حامل ہو. مسعود پزشکیان نے کہا کہ نئی حکومت کے ویژن میں بھی ایران اسلامی اقدار و اخلاقی اصولوں پر مبنی ثقافتی تقاضوں کے ساتھ ایک ترقی یافتہ ملک رہے گا. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی نظام نے حکام کے لیے جو ویژن مقرر کر رکھا ہے وہ رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات کی روشنی میں ایک مضبوط حکومت و کابینہ کی تشکیل ہے اور یہ مہم صرف باہمی تعاون و قانون کی پاسداری کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے. واضح ہے نو منتخب ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری منگل کو منعقد ہوگی جس میں ملک کے اعلی حکام کے علاوہ مختلف ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے 70 وفود شرکت کر رہے ہیں. اب تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق 70 غیر ملکی وفود نے اپنی شرکت کا اعلان کیا ہے جن میں مختلف ممالک کے 10 صدور مملکت اور وزراء اعظم، 15 ممالک کے سربراہان پارلیمنٹ، 17 ممالک کے خصوصی اعلی وفود اور مختلف اداروں کے سربراہان شامل ہیں. نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کے عہدے صدارت کی توثیق کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو بھرپور طریقے سے جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ حالیہ صدارتی انتخابات ایک امتحان تھا جس میں ایرانی عوام کو کامیابی نصیب ہوئی ہے اور ہمیں ملک کی داخلی توانائیوں اور دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات سے استفادہ کرنا ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عہدے صدارت کی توثیق ایک ضخیم اور مضمون سے سرشار کتاب ہے جسے ایران کے عوام اور عہدیداروں نے پرجوش انتخابات کے ذریعے تدوین کیا ہے اور ایران کے عظیم اور شاندار کارناموں میں ہمیشہ محفوظ رہے گی. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خمنائی نے فرمایا کہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شہید صدر ابراہیم رئیسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی رحلت سے ایران میں حکم فرما غم و اندوہ کی فضا کے باوجود 14 صدارتی انتخابات الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے منعقد ہوئے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ ملک کے لیے ایک بڑا امتحان تھا اور الحمدللہ یہ امتحان بھی کامیابی کے ساتھ سر ہوا اور اس کا شینی نتیجہ ایران کے عوام انشاءاللہ چکھیں گے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں ایک بہترین اسلامی جمہوریت ہے اور آج ایران میں جو دینی جمہوریت پائی جا رہی ہے یہ آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوئی بلکہ ایرانی عوام کے قیام، جد و جہد اور انقلاب کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام خمینی کی قیادت میں آنے والے اسلامی انقلاب نے ایرانی عوام کو اپنی تقدیر اور ملک کا نظام خود چلانے کا موقع فراہم کیا، جو بہترین تحفہ اور ہدیہ ہے، اور اس دینی جمہوریت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حالیہ انتخابات بھی بہت اچھے طریقے سے منعقد ہوئے اور عوام نے ایک اہل اور لائق شخص کو اپنا صدر منتخب کیا، اور آج نو منتخب صدر نے جو تقریر کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اسلامی جمہوریت کے حقیقی بنیادوں کے پوری طرح پابند ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی امور مملکت چلانے میں ان کی مدد کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی توانائیوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات سے بھی استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خارجہ پالیسی کے موضوع پر رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عالمی اور علاقائی حالات کے سلسلے میں بھرپور اور مؤثر انداز میں کردار ادا کیا جائے، اور کسی بھی صورت میں دفاعی پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ عالمی اور علاقائی سطح پر جو حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں ان سے غفلت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک واضح اور شفاف موقف اپنانا ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خارجہ پالیسی میں ہماری ترجیحات ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے، اور کسی بھی ملک کی 14 ملکوں سے سرحدیں ملنا ایک بہت بڑا امتیاز ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ البتہ یورپی ملکوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اور اگر ہم نے یورپی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے برسوں کے دوران ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں اپنایا۔ لیکن اس کے باوجود یورپی ملک بھی ہماری ترجیحات میں ہیں، تاہم کچھ یورپی ملکوں کے دشمنانہ رویوں اور اذیتوں کو ہم ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ اس تقریب کے دوران رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کی صورتحال کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فلسطین کا مسئلہ کبھی صرف اسلامی ملکوں کا مسئلہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج مسئلہ فلسطین اور غزہ کا مسئلہ ایک عالمی مسئلے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی حکومت کوئی حکومت نہیں بلکہ ایک جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروہ ہے جو غزہ کے معصوم بچوں پر بم برسا رہا ہے، اور تاریخ میں صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے یہ جرائم بدترین جرائم میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ امریکی کانگریس کے لیے شرمناک واقعہ ہے کہ اس نے جرائم پیشہ نیتن یاہو کو تقریر کرنے کا موقع دیا اور کانگریس کے ارکان نے اس کی باتیں سنی۔ پاکستان کے وزیراعظم نے فلسطین کے علاقے خان یونس میں جاری اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت اور گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کی نسل کشی کے سنگین جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا فلسطین میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا، عالمی عدالت انصاف کے حالیہ فیصلے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرایا جائے، عالمی برادری اسرائیل کے جنگی جرائم کا محاسبہ کرتے ہوئے اسے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اب تک پاکستانی ایئر فورس کے 6 جہازوں کے ذریعے 1200 ٹن اور 3 بحری جہازوں کے ذریعے 1500 ٹن امدادی سامان فلسطین بھجوایا جا چکا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے میڈیکل کالجز میں فلسطین کے میڈیکل کے طلبہ کے لیے خصوصی انتظام کی ہدایت بھی کی تاکہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ان کا کہنا تھا پاکستانی حکومت اور عوام اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی ہیڈ کوارٹر پشاور کے شیعہ علماء کرام اور تنظیمات کے رہنماؤں کی جانب سے ضلع کرم میں فریقین کے درمیان لڑائی کو مذہبی رنگ دینے اور ریاستی اداروں کی خاموشی کے خلاف پریس کلب میں صحافیوں کو بریفنگ دی گئی۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ ضلع کرم کے پرامن ماحول کو ایک منظم سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے۔ شیعہ قائدین نے ضلع انتظامیہ اور دیگر ریاستی اداروں کی خاموشی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شیعہ قائدین کا مزید کہنا تھا کہ پارا چنار میں حالیہ حملوں کا سلسلہ فرقہ وارانہ نفرت اور دہشت گردوں کا دوبارہ فعال ہونا ایک پریشان کن رجحان کی نشاندہی کر رہا ہے، اور یہ لہر ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے شدید خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا، ہم اس طرح کے پرتشدد حملوں اور جھڑپوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور تمام شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں اعلی حکام سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی جائے، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ علاقے میں پائیدار امن کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ جب دو فریقین کے درمیان فیصلہ ہو گیا تو کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں، بشیرہ میں وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے حفاظتی اداروں اور امن جرگے کی گاڑیوں پر راکٹوں اور دوسرے جنگی ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ شیعہ قائدین کا مزید کہنا تھا کہ جنگ کو پورے ضلع پر مسلط کرنا اور پورے ضلع کو محصور کرنا ریاستی اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، چند لوگوں کا سوشل میڈیا پر کھل کر دوسرے فریق کو کافر کہنا اور ان سے جنگ کرنا جہاد اکبر سمجھنے والوں کو آج تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ شیعہ قائدین کا کہنا ہے کہ اگر اس دہشت گردانہ رویے کی روک تھام نہ کی گئی تو مستقبل میں یہ لوگ ملکی اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے راولپنڈی میں جاری دھرنے کے دوران حکومت کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے مذاکرات کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں بھاری ٹیکسوں کے خلاف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا۔ دھرنے کے مقام پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس درمیان وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ حکومتی وفد کے ہمراہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے مقام پر پہنچے، جہاں انہوں نے جماعت اسلامی سے دھرنا ختم کرنے کی درخواست کی۔ جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کرنے کی حکومتی درخواست کو مسترد کر دیا، تاہم مذاکرات کے لیے حکومت کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف بتائیں کہ کوئی شخص کم سے کم اجرت 37,000 میں اپنا گھر کیسے چلائے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پرام سیاسی جد و جہد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، جب پارلیمنٹ اور ادارے کام نہ کر رہے ہوں تو احتجاج کرنا سب کا حق بن جاتا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیراعلی اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے جموں خطے میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافے پر مرکزی سرکار کو ہدف تنقید بنایا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سری نگر میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں میں عسکریت پسندی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب گھروں سے باہر آنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند جموں میں گھس کر ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اور مرکزی حکومت کے لوگ ہمارے اسکولوں، اداروں اور یونیورسٹیوں میں در اندازی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک کی جیلوں میں بند پڑے کشمیری نوجوانوں کو فوری رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ پی ڈی پی کو ختم کر دیا گیا، لیکن آج یہاں عوامی سیلاب اس بات کا غماز ہے کہ پی ڈی پی عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں اسکول پر فضائی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کم سے کم 36 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت اور میڈیا آفس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غاصب اسرائیل نے ایک اسکول پر حملہ کیا جس میں بمباری کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے افراد رہائش پذیر تھے۔ دارالبلح میں کیے گئے اس حملے میں 15 بچوں اور 8 خواتین سمیت 30 افراد شہید ہو گئے، جبکہ اس کے علاوہ 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے، جس میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسکول میں دہشت گردوں کی موجودگی پر اسے نشانہ بنایا اور انہوں نے شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات کیے۔ حملے سے اسکول کی عمارت مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن گئی، جہاں بعد میں لوگوں کو اپنے پیاروں اور قیمتی اشیاء کو ڈھونڈتے دیکھا گیا۔ سیونی حکومت کی امدادی ٹیم کے ایک کارکن نے العربی ٹی وی چینل کے صحافی کو بتایا ہے کہ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ شام کے مقبوضہ جولان کے علاقے شمس میں دھماکے کا باعث اسرائیل کے دفاعی سسٹم کا میزائل تھا، اور یہ دھماکہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ سنی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے مقبوضہ جولان میں واقع شمس کو حزب اللہ لبنان نے نشانہ بنایا، اور اس حملے میں اب تک 12 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، اور اسی کو بہانہ بنا کر نسل کش سیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان پر اپنے تازہ ترین حملوں میں 5 سرحدی دیہاتوں کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا۔ حزب اللہ لبنان نے اس حملے میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ مجدل شمس پر حملے میں اس کا کوئی رول نہیں۔ اس سلسلے میں اسرائیلی امدادی ٹیم کے کارکن نے کہا ہے کہ چند عینی شاہدوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آئرن ڈوم سے فائر ہونے والا میزائل مجد شمس میں فٹ بال گراؤنڈ میں آ کر گرا ہے۔ جبل الشیخ علاقے کے لوگوں نے بھی، جن کا تعلق شام کے مقبوضہ جولان کے دروزی فرقے سے ہے، کہا ہے کہ اسرائیلی آئرن ڈوم سے فائر ہونے والے میزائل میں انحراف پیدا ہونے کے باعث فٹ بال گراؤنڈ میں دھماکہ ہوا۔ دریاسنا لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری نے بھی لبنان میں اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر جنین پلاس خارت کو فون کر کے بتایا ہے کہ شمس میں ہونے والے ہوائی سانحے میں حزب اللہ لبنان کا ہاتھ نہیں ہے، اور وہ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ سانحے کا ذمہ دار لبنان یا استقامتی تحریک نہیں ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری نے مزید کہا کہ جنوبی لبنان کے دیہاتوں پر اسرائیل کے پے در پے حملوں اور جہریتوں، حتی عام شہریوں، میڈیکل عملے اور صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے، نیز عالمی سطح پر ممنوع ہتھیاروں کو استعمال کیے جانے کے باوجود لبنان اور اس کی استقامت جنگ کے اصولوں کی پابند ہیں اور عام شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ اس سلسلے میں امریکی صحافی ڈین کوہن نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتا ہے اور بہانے کی تلاش میں، اور اسی بنا پر بلا کسی ثبوت کے حزب اللہ پر الزام لگا رہا ہے۔ لبنان کے ترقی پسند سوشلسٹ پارٹی کے سابق سربراہ ولید جنبلات نے بھی کہا ہے کہ دشمن جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے۔ غاصب سن دشمن کا ماضی و حال قتل عام سے بھرا ہوا ہے، جو بلا سبب عام شہریوں کے خلاف جرائم اور قتل عام کا ارتکاب کرتا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں۔ سامعین، بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو زیادہ دعا کرتا ہو۔ بس تم سحر کے وقت سے سورج طلوع ہونے تک دعا کرو، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑی عظیم حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اور سامعین، ویسے تو ہر گناہ اور ہر برائی انسان کے لیے مضر ہے، جس کا عذاب انسان کو ضرور چکھنا ہوگا۔ البتہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، جس کے ذریعے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا عذاب انسان دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک حدیث مبارک ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کا عادی شخص ان کا وبال دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا: 1 ظلم، 2 قطع رحم، اور 3 جھوٹی قسم، جس کے ذریعے وہ اللہ سے لڑتا ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آتے ہیں جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں کس کے انوار جل ملاتے رہ روے عشق کیف و مستی ہے رہ روے عشق کیف و مستی ہے بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں اے مقام جھکا لو دل ہے مقام ادب جھکا لو دل یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں ہم ہیں ممنون بے خودی یارو ہم ہیں ممنون بے خودی یارو ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں مدح خان رسول وہ مدح خان رسول وہ بھی ہے نام پر جس کے سر